साथियों रहनुमा हमारे उलमा। हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیں تو بہت سے انشاءاللہ شرعی سوالات ہوں گے، ان کے جوابات آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسن عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کرام؟
الحمدللہ رب العالمین۔
درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فان صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں شرعی فقہی سوالات وہ ہم شامل کرتے ہیں۔ بہت سے سوالات عام دنوں میں قربانی کے دن جب آتے ہیں اور تو اس میں تو بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے تو اس کے بعد پھر نارمل زندگی آتی ہے، تو پھر ظاہر ہے اس طرح کی باتیں، جیسے ہی قربانی کے وہ ایام گزر جائیں یا حج کا سیزن ہو تو حج کے ایام گزر جائیں تو پھر آدمی نارمل کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ ایک سوال ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ وہ جو عمل ہم، چاہے حج کا ہو یا قربانی کا ہو، مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ بعض اوقات حج کرتے ہوئے بھی کچھ ایسی غلطی ہو جانا یا قربانی کے اندر بھی کچھ ایسا معاملہ ہو جانا، تو اب لوگ بولتے ہیں وقت جب گزر گیا تو اب رات گئی بات گئی، تو اس میں بھی یہی انداز اپنانا چاہیے یا اگر واقعی گزشتہ دنوں میں بھی کوئی ایسی غلطی ہو تو اس کی کچھ رہنمائی لینی چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلطیاں بعض تو وہ ہوتی ہیں کہ جس پر شریعت مطہرہ کی طرف سے جرمانے اور کفارے مقرر ہوتے ہیں، تو اس کا تو چارہ بغیر اس کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب حج میں کوئی ایسی غلطی کر دی کہ جس کی وجہ سے دم لازم ہو جاتا ہے یا صدقہ لازم ہو جاتا ہے، تو وہ رات گئی بات گئی تو کسی صورت بھی یہاں بات بیٹھے گی نہیں،
بیٹھے گی،
کیونکہ یوں سمجھ لیں کہ ابھی رات باقی ہی ہے آپ کے لیے، تو یوں بات گئی نہیں ہے۔ جب تک آپ اس کفارے کو، جرم کا جو کفارہ آپ کے اوپر آیا ہے اسے ادا نہیں کریں گے تو آپ اس سے بری ذمہ نہیں ہوں گے۔ اور غلطی اگر آپ نے قصدن کی ہے، جان بوجھ کے کی ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کی گئی ہے، تو اس صورت میں اس کی توبہ بھی آپ پر لازم ہے۔ اور اگر وہ حکم شرع وہ تھا کہ جس کا سیکھنا آپ کے اوپر ضروری تھا، آپ نے نہیں سیکھا، تو اس کی توبہ یہ آپ پر جداگانہ ہے، وہ توبہ آپ کو کرنا ہوگی۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگوں کے سامنے جب اس طرح جب وہ بتاتے ہیں، جیسے کیفیت بتائی اپنی کہ بھائی اس طریقے سے ہم حج کے لیے گئے تھے اور وہاں ہم نے یہ کیا، تو بعض اوقات علم والے کے سامنے بات کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا تو بس غلطی کر کے آ گئے آپ،
کیسی غلطی کا
کیسے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے،
بالکل یہ جو
ہو رہا تھا وہ ہو گیا۔ تو ایسا نہیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے، وہ اس بات کو معاف فرمانے والا ہے جو ہماری طرف سے نقص رہ گیا۔ ہم نے اپنی کوشش پوری کی تھی، ہم نے اپنا کام پورا کیا، ظاہر ہے کہ ہم اللہ پاک کے عبادت کا حق ادا کرنے والے نہیں ہیں، وہ جو کمی اور جو تقصیر آئی ہے وہ اللہ پاک ہمیں معاف فرمانے والا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے اوپر جرمانہ لازم ہے، آپ کے اوپر دم لازم ہے، یا کسی چیز کو واپس کرنا ضروری ہے آپ پر، اور آپ کہیں کہ نہیں اللہ معاف فرمانے والے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ تین رکعت نماز پڑھ کے کہیں چار فرضوں کی جگہ کہ اللہ معاف کروانے والا ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا، چار رکعتیں آپ کو ادا کرنا ہوں گی۔ اسی طرح آپ نے قربانی کی، اور قربانی کے اندر آپ جانور وہ قربان کر دیے کہ جس کی قربانی ہوگی نہیں، اور جب آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح قربانی ہوتی نہیں تو آپ نے کہا کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے، تو اللہ معاف فرمانے والا یقیناً ہے، لیکن اللہ پاک نے ہی جس چیز کا حکم دیا اسے تو ہمیں پورا کرنا پڑے گا، وہ تو آپ پر لازم ہوگا کہ اب آپ نے وہ بکری کی قیمت صدقہ کرنی ہے۔ یہ ادائیگی کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے، تو پھر یہ بات ٹھیک ہوگی، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کمی کرتے رہیں، کوتاہیاں کرتے رہیں، اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں اس کا ہم سدے باپ بھی نہیں کریں گے، اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے. تو یہ پھر اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر جرأت کہلاتی ہے کہ بندہ جری ہو کر اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے.
اچھا، قربانی کی کچھ چیزیں اگر بیچ دیتے ہیں، کچھ ایسے اعضاء بیچ دیے، چیزیں بیچ دی، کھال بھی بیچ دی، یعنی قربانی تو ہوگی، لوگ سمجھیں کہ یہ تو قربانی تو ہوگی،
جو بھی اس کی چیزیں ہیں، اس کا گوشت ہے، اس کی کھال ہے، اس کے جو بھی پائے وغیرہ، چربی وغیرہ ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں آپ استعمال تو کر سکتے ہیں، اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، یا قربانی کی جو کھال ہے اس کو آپ کسی چیز سے ایسا تبدیل کر لیں کہ وہ آپ کے پاس رہے، جیسے اس کی آپ نے جلد بنا لی، یا بیٹھنے کے لیے جیسے بکرے کی کھال ہوتی ہے اس کو سکھا کے اپنے نیچے بیٹھنے کے لیے رکھ لیتے ہیں، تو اس کی آپ کو اجازت ہے، لیکن اس کو بیچ دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو جو اعضاء بیچ دیے، گوشت بیچ دیا آپ نے، یا اسی طرح قربانی کی کھال بیچ دی اور بیچی اسی لیے کہ اس کے رقم سے آپ فائدہ اٹھائیں، تو پھر تو آپ پر واجب ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا کہ یہ رقم آپ شریف فقیر ہی کو دیں گے، صدقہ کرنا لازم ہوگا آپ کے اوپر.
یعنی خود پھر بھی کبھی استعمال نہیں
کر سکتے بالکل استعمال، وہ رقم آپ کو صدقہ کرنا ضروری ہوگی. ہاں، اگر کوئی کھال اس نیت سے بیچتا ہے کہ اس کی رقم کو میں کسی مستحق کو دے دوں گا، جسے مسجد ہی میں دے دوں گا، کسی سگی زادے کو دے دوں گا، تو چونکہ بیچنے سے پہلے اس کی نیت یہ تھی کہ اس کو اپنے استعمال کے لیے نہیں بیچ رہا، اس رقم کو اپنے استعمال کے لیے نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ بیچ اسی نیت کے ساتھ رہا ہے کہ وہ کہاں بیچنے جائیں گے یا میں کہاں پہنچانے جاؤں گا کھال، اس لیے میں بیچ دوں اور اس کی جو رقم بنے گی وہ میں جا کے مسجد میں یا کسی بھی مستحق کو دے دوں گا، تو یہ کرنا درست ہوگا اس کا.
جی، مزید سوال.
محمد ذاکر تاریخین کے شہر بمبئی سے عرض کر رہا ہوں. حضور کی خدمت میں عرض ہے، کیا میڈی کلیم لینا جائز ہے؟ اس کے بارے میں شرعی احکام ارشاد فرما دیجیے.
ان کے سوال سے سمجھ ایسا آ رہا ہے کہ جیسے میڈیکل کلیم کی بات کر رہے ہیں یہ، تو ورنہ میڈی کلیم تو کوئی اگر کوئی
میڈیکل کلیم ہی ہوگا، یعنی انشورنس اس کو کہہ لیں دوسرے لفظوں.
اب یہی سمجھ آتا ہے کہ یہی ہوگا، تو اس کی تو بہرحال عمومی طور پہ جو کمپنیوں کے اندر ہوتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سیلری سے ایک حصہ یہ کٹتا رہتا ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ جا کے کسی سے جو آپ کی کمپنی ہوتی ہے اس کا کسی نہ کسی میڈیکل کمپنی کے ساتھ، کسی نہ کسی ہاسپٹل کے ساتھ یہ معاہدہ ہوتا ہے، یا بیچ کی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے یہ معاہدے ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے پھر آپ کو جو کلیم ہوتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ میڈیکل کی فیس ان سے یا جو بھی آپ کے علاج کی سہولت ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ میڈیکل جو انشورنس اس طریقے سے ہوتی ہے یہ ناجائز و حرام ہے، اس کے لینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. البتہ دیکھیں، یہ ہم نے بیان کیا ہے اپنے ملک کے حساب سے، اور بہت ساری پاکستان کے حساب سے، اور بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات افراد کے تبدیل ہونے سے، مذہب کے تبدیل ہونے سے بھی معاملات یہ بدل جاتے ہیں. اب آپ کے ملک کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری اور صورتیں ہوں،
مسلم کمپنی، غیر مسلم کمپنی،
بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وہیں کے علماء سے اس حوالے سے، جو مستند علماء جیسے مبارک پور اشرفیہ ہے، وہاں آپ رابطہ کر لیں اور وہاں کے علماء سے آپ رہنمائی لے کے پھر اس کے مطابق عمل کریں.
جی، مزید سوال.
چودھری نثار احمد نام ہے میرا، کہ یہ جو سگریٹ کا بزنس ہے یہ اسلام کی روح سے کیسا ہے؟
جی، سگریٹ کو تو ویسے ہی عام طور پہ لوگ نشہ کہتے ہیں، لیکن اس کا بزنس،
جی چند پہلو ہیں اس میں. نمبر ایک دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کسی چیز کا جائز ہونا، کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ جائز ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے دائرے کے اندر آ جاتی ہیں. اگر سگریٹ کو، جو عام سگریٹ ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے اس کا پینا دیکھا جائے اور اسی طرح اس کا کاروبار دیکھا جائے تو یوں تو یہ جائز ہے. اس کو ہمارے علماء اہل سنت کی جو بڑی تعداد ہے پاک و ہند کی بالخصوص، وہ اس کو نشہ نہیں کہتی، نشے کی تعریف یہ الگ ہوتی ہے. تو اس کا پینا اور اس کا کاروبار یوں تو جائز ہے کہ کوئی پیے گا تو اس کو ہم گناہگار بھی نہیں کہیں گے، کاروبار کرے گا تو اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے، اس کی روزی حلال ہوگی. البتہ اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسی چیزوں کے اوپر قانوناً پابندی لگتی ہے، بعض ممالک ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ایسی چیزوں پر قانوناً پابندی لگتی ہے، تو چونکہ یہ ایک ایسا قانون ہے کہ شریعت مطہرہ اس کی مخالفت نہیں کرتی، بلکہ ایک لحاظ سے شریعت مطہرہ اس کو اچھا سمجھتی ہے, تو وہ قانون کے جو شریعت کے اصول سے نہ ٹکرائے اس کی پابندی ضروری ہوتی ہے, بالخصوص جس کے اندر عزت جانے کا اندیشہ ہو, اور اگر پکڑے گئے تو رشوت دیں گے یا بے عزت ہوں گے, جیل کے اندر جائیں گے, تو ایسے قانون کی پیروی کرنا تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اگر ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر قانونی اس کی پابندی ہے, کیونکہ اب تو بہرحال صرف یہ عام سگریٹ نہ رہی, اس کے علاوہ اور بہت ساری سگریٹیں نکل آئی ہیں, جیسے ویپ نکل آیا اور اسی طرح شیشہ نکل آیا, یہ چیزیں بہت ساری جگہ پر اس پر قانونی پابندی بھی موجود ہے. تو جہاں قانونی پابندی ہوگی تو اس کی تو بہرحال اجازت نہیں ہوگی کہ اس کو استعمال کیا جائے یا اس کا کاروبار کیا جائے. نمبر تین, تیسرا پہلو ہے اخلاقی پہلو, یعنی ہر ایک ہم میں سے اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ یہ چیزیں مفید نہیں ہیں, یہ چیزیں مضر ہیں, یعنی یہ فائدے مند نہیں ہیں, نقصان ہی پہنچانے والی ہیں. حتیٰ کہ دنیا کی شاید یہ واحد پروڈکٹ ہے کہ جس کے اوپر لکھنا یہ ضروری ہے کہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے کینسر بھی ہو سکتا ہے, اور اب تو باقاعدہ وہ اس کے اوپر
پکچر
بناتے ہیں. تو یعنی اتنی مضر ہے کہ ہر ایک جانتا ہے, بنانے والی کمپنی بھی جانتی ہے, بیچنے والا بھی جانتا ہے, پینے والا بھی جانتا ہے,
اور اس کو لکھ کر باقاعدہ
ضروری قرار دیا گیا. اب اس کے بعد بھی اس کو پینا تو ظاہر ہے کہ اب لوگ عادی ہوتے ہیں, اور ایک بس ان کو لت لگی ہوئی ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ پی رہے ہوتے ہیں. تو پینے والوں سے بھی گزارش ہے کہ مرد بنے, یہ کہنا کہ ہم سے نہیں چھوٹتی تو مرد کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے کہ مجھ سے نہیں ہوتا. مرد وہ ہوتا ہے کہ جو کر کے دکھاتا ہے. آپ بیسی قسم کے دعوے کرتے ہیں کہ میں یہ تو میں وہ, میں تو فولا, میں یہ ہوں میں وہ ہوں, تو اب یہاں پہ مردانگی دکھائیں اور اپنی ول پاور آپ دکھائیں کہ آپ یہ چھوڑ سکتے ہیں. تو اپنی ہمت دکھا کر اسے چھوڑیں, اپنی بھی جان کو آپ جو ہے وہ سیکیور کریں, محفوظ کریں, اور اسی طرح آنے والے جو آپ کی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی آپ ایک رول ماڈل بنیں گے. اگر تو آپ پیتے ہوں گے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ کا بچہ بھی پیے گا,
ٹھیک, صحیح.
اور اگر آپ ایک اچھے انداز میں اس کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس سے
محفوظ
دور رہیں گی. تو اس لیے نہ پیا جائے نہ اسے بیچا جائے, اخلاق کے تقاضے یہی ہیں.
اسی کے ساتھ ساتھ کئی اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نقصان دہ ہوتی ہیں, تعلق کھانے پینے سے ہی ہے,
جیسے گٹکا ہے, بعض چھالیاں ہوتی ہیں, بلکہ اکثر چھالیاں ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں بکتی ہیں تو وہ اسی طرز کی ہوتی ہیں. وہ بلکہ گٹکا تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ امیر السنت کئی مرتبہ بیان فرما چکے ہیں کہ آپ کو باقاعدہ بنانے والوں نے بتایا کہ اس کے اندر مرغی کا خون ڈالا جاتا ہے, اس کا جو کتھا ہوتا ہے, اس جو بنایا جاتا ہے گٹکا, اس کے اندر یہ ڈالا جاتا ہے. اسی طرح یہ پڑیا قسم کی ماوے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یہ ایجاد ہوئی ہیں جس نے ہماری نسلوں کو جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے.
لیکن جو یہ کھاتا ہے اس کی عادت ایسی ہے کہ یعنی وہ کہیں کہ میں تو میری زندگی بالکل وہ ہو گئی.
میں یہ تو کہہ رہا ہوں, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ مرد کے بچے بنے نا. ویسے آپ جو ہے وہ 10 قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کسی کو آپ خاطر کے اندر نہیں لاتے, ہر چیز کے یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ تو بس آپ کے دو قدموں کے اوپر ہے کہ آپ سب کچھ سر کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آئے نا, جیسے روزے کے حوالے سے ہوتا ہے, لوگ جو ہے نا مجھ سے نہیں رکھا جاتا, وہ شریعت کا حکم ہے کہ رکھنا اپنی جگہ پر, لیکن اب آپ کی مردانگی کہاں جاتی ہے؟ تو یہاں پر آپ ول پاور دکھائیں نا اپنی, کہ ہم چھوڑ کے دکھائیں گے, ہم کر کے دکھائیں گے. اور پھر ان چیزوں کے جو نقصانات ہیں, یعنی ایسے افراد کے جو یہ گٹکے کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ ماوے کھا رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ پڑیائے کھا رہے ہوتے ہیں, ان کے منہ تو دیکھیں آپ,
بات ہی نہیں ہوتی,
بات نہیں ہو پاتی, اور دانت ان کے سامنے نہیں آ سکتے. یعنی اچھا بھلا پڑھا لکھا انسان, بہترین اس کے جو ہے وہ انداز ہیں, لیکن پھر اس کے دانت آپ دیکھیں تو دیکھ کے عجیب سا محسوس ہوگا کہ یہ کون سامنے آ گیا. تو اس لیے ایسی چیزیں یہ آپ کی شخصیت کو بھی خراب کر رہی ہوتی ہیں, کوئی پسند نہیں کرتا. ہاں ایسی چیز ہو نا کہ جو کبھی کبھی کسی نے کھا لی اور اس کو کھانے کو لوگ برا نہیں مانتے, اچھا بھی نہیں ہوتا تو برا نہیں سمجھتے اس کو, کہ کبھی کبھی اس کا استعمال ہو جاتا ہے. جیسے پان ہے مثال کے طور پر, کبھی کسی نے کوئی کھا لیا, میٹھا پان ہوتا ہے یا خوشبو والا پان ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن اس کی عادتیں بنانا, پتی والے پان کھانا اور گٹکے کھانا اور اسی طرح جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں یہ پڑیا کھانا, ماوے کھانا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, یہ
اچھا اچھی بات ہے.
کتنے سوالات جو ہے حج کے ایام میں یہ آئے ہوئے تھے کہ جی فلاں چھالیاں کھا سکتے ہیں, فلاں چھالیاں کھا سکتے ہیں اور سگریٹ پی سکتے ہیں. تو یہ اچھا, پھر اس کے بعد اب یہ بات بہت لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے گی. جاتے ہیں یہاں سے مکہ مدینے تو پھر اس کا بندوبست پورا کر کے جاتے ہیں, چھپا چھپا کے جو ہے وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں گٹکے اور پان اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں.
2015 میں عرفات کے میدان میں کچھ ایسے نوجوان ملے تو ہم نے بھی کچھ کو ساتھ لیا, کوشش کہ بھائی وہاں جاتے ہیں باہر بغیر کسی چیز کے حائل کے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں. تو ظاہر گرمی اور سب چیزیں ہیں تو جتنی دیر ہو سکے پھر کریں, پھر سائے میں آ جائیں, پھر بیٹھ جائیں, تو یوں کرتے رہیں. اچھا کچھ مجھے ملے تو تین چار لڑکے, میں نے کہا شاید ان کو کوئی خیمہ یا ان کی جو اپنی جگہ ہیں یہ کھو بیٹھے ہیں یا کوئی بیگ کھو بیٹھے ہیں کیا, تو یعنی جو تو بڑا پریشان کن حالت میں سامنے سے آ رہے ہیں. بھائی خیریت کیا ہوا یہ وہ نا, مطلب ہمارا وہ نا ایک بیگ کھو گیا اسی میں گٹکے تھے, تو اب کیا کرنے آئے. بولے ادھر وہ خیمہ ہے دوسرے ہمارے جاننے والوں کا, ان سے گٹکے لینے جا رہے ہیں. ارے وہ ٹائم بھی بالکل ایسا ایک کہیں کہ عرفات کے میدان میں پیک ٹائم جسے کہیں, یا بالخصوص اس میں آدمی دعا کے لیے نکلتا ہے. تو ایسے پھر جب عبادت ہوتی ہے تو پھر ان کی عبادتیں بھی متاثر ہو جاتی ہیں نا ان چیزوں میں,
ظاہر ہے یعنی پریشان ہی رہتے ہیں نا ان سی چیزوں کی وجہ سے. وہ کہیں بھی کسی بھی مقدس مقام پہ جائیں گے ان کا یہی کام ہوگا کہ
اور روزہ کتنا مشکل ہوتا ہے,
مشکل ہوتا ہے
روزہ.
نہیں ایسوں کو, ایسے افراد کو میں خود جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے ان کے بارے میں کہ ان کے دسترخوان کے اوپر گٹکا یا سگریٹ رکھی.
اللہ اکبر.
اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم آتے ہیں باہر مسجدوں کے باہر سائڈوں میں کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ مسجد کے اندر.
اور ان کو اعتکاف میں بھی یہ مسائل ہوتے ہیں, اعتکاف میں بھی یہ مسائل ہوتے ہیں.
یہ ایسی چیزیں دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں شفیق بھائی کہ میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں نا اس پر, اگر ہماری جگہ انہیں کو بٹھا دیا جائے نا
یہ بھی یہی کریں گے,
یہ ان سے ہم سے بڑھ کے گفتگو کریں گے اور ایسی نصیحتیں کریں گے, ایسا سمجھائیں گے کہ ہم سے بہتر انداز میں.
اور یہ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہوں گے
جی,
کئی ایسے ہوں گے چھوٹوں کو.
یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ سمجھ میں نہ آتی ہوں. بات وہی ہے جو میں نے ابتدا میں آپ کو عرض کی نا کہ آپ مردانگی دکھائیں, مرد بنے, ول پاور اپنی دکھائیں اور آپ یہ چیزیں چھوڑنے کا پختہ ارادہ کریں. آپ چھوڑ دیں گے,
چھوڑ دیں,
کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. امیر السنت کی بارگاہ میں ہم نے خود دیکھا 45 سال جنہوں نے سگریٹیں پیتے, بچپن سے پیتے ہوئے آ رہے تھے سگریٹیں پیتے ہوئے,
چھوڑ دی,
منع کر دیا, یک دم چھوڑ دی. اچھا دوسری بات یہ کہ اس کو یک دم چھوڑنا پڑے گا, پکا ارادہ کر لیں نہیں کھانا. آپ اس کی جگہ بھلے آلٹرنیٹ کے طور پر کوئی سونف وغیرہ جو اس طرح آپ گھر پہ بھنوا لیں اسے کھائیں, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ چھوڑ دیں گے اور اس کے فوائد آپ خود دیکھیں.
چلیں ماشاءاللہ, بہت اچھی طرح نصیحتیں بھی ہوئی ہیں, مسئلہ شریف بھی ہوا ہے, اور کوشش کریں ان چیزوں میں, یہی ہماری صحت کے لیے بھی بہتری ہے اور اسی میں عافیت اور سلامتی ہے. مزید سوال.
میاں بیوی دو جائیں نماز ساتھ بھی جا کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟
جی میاں بیوی ایک ساتھ نماز پڑھنا
پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ عورت تھوڑا سا پیچھے کھڑی ہو.
ٹھیک.
اور اگر جماعت بھی کروا رہے ہیں تو جماعت بھی کروا سکتی ہیں, پھر وہ پیچھے کی طرف کھڑی ہوگی.
پھر کہاں کھڑی ہوگی؟
پیچھے کھڑی ہوگی وہ,
یعنی صف پیچھے,
صف بنائے گی پیچھے, وہ مرد کے پھر برابر میں کھڑی دی ہوگی.
ٹھیک ہے, جیسے عام دو مرد اگر آپس میں مل کے جماعت کرتے ہیں تو ایک مرد پیچھے ہو جاتا ہے اس کے.
مرد بھی جو ہوگا اس کو وہ بعض اوقات وہ بھی غلط انداز میں کھڑے ہوتے ہیں.
اچھا وہ کتنا,
وہ پیچھے اتنا کھڑا ہو جاتے ہیں, بعض اوقات کہتے ہیں بھائی دو ہاتھ کا تو فاصلہ رکھیں یا دو انگل کا فاصلہ یا دو بالش کا فاصلہ رکھیں, تو ایسا نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ وہ قریب کھڑے ہوں.
صحیح.
ٹھیک ہے, البتہ یہ ہے کہ ایک تو حکم یہ ہے کہ ایڑی جو ہوتی ہے اس کی وہ امام کی ایڑی سے آگے نہیں ہونی چاہیے. جو ایڑی ہوتی ہے پیچھے ہماری پاؤں کی, پیچھے کی طرف ایڑی, وہ امام کی ایڑی سے آگے نہ ہو. امام کی ایڑی سے پیچھے ہو بھلے وہ امام کا پنجا, مقتدی کا پاؤں لمبا ہے جس کی وجہ سے امام کے پاؤں سے اس کا پاؤں آگے کی طرف نکل جاتا ہے, لیکن ایڑی پیچھے ہی رہتی ہے. تو اس کو پیچھے کھڑا ہونا کہیں گے. یا اگر تھوڑی احتیاط برتنا چاہتے ہیں تو اتنا ہو کہ اس کا پنجا امام کی ایڑی کے پاس ہو, اتنا پیچھے کھڑے ہوں. یہ جو پیچھے بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں نا جماعت کرواتے ہوئے, یہ طریقہ کار سنت کے خلاف ہے. سنت یہی ہے کہ اس کے قریب وہ کھڑا ہوگا. البتہ اتنا دیکھیں ضروری ہے کہ مرد پر یہ مسجد کی جماعت واجب ہوتی ہے. اگر اس کے اوپر مسجد کی جماعت واجب ہے تو اس کو مسجد میں جا کے ادا کرنی ہے. گھر میں مثال کے طور پر اس کی نفل پڑھ رہا ہے یا کسی وجہ سے اس کی جماعت چھوٹ گئی اس کی, اب وہ پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے پھر اس کی اہلیہ بھی پڑھ سکتی ہے. اللہ کرے کہ مرد کو ایسی صلاحیت موجود ہو کہ وہ جماعت بھی باقاعدہ کروا سکتا.
اچھا یہ چاہے ایک ہی بندہ امامت کرے, یعنی عام طور پہ مسجد کے امام کو تو بہت چیک کیا جاتا ہے اور اتنا چیک کیا جاتا ہے کہ مثال دینی نہیں چاہیے, لیکن کبھی کبھی بعض مثالیں ایسی ہوتی ہیں احسان صاحب رشتہ دیکھنے بھی جائیں گے نا, ایک میں نے پوسٹ پڑھی تھی ہے نصیحت والی تھی کہ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو لڑکی کو اس انداز سے دیکھا جاتا ہے جس طرح جو ہے نا وہ ایک دل آزاری اور دیگر بھی یہ ساری چیزیں, لیکن اس میں مثال پتہ کیا لکھی ہوئی تھی, وہ لکھے تھے جیسے آپ قربانی کے لیے جانور نہیں خریدنے جاتے ہیں تو آپ اس کو مختلف اینگل سے دیکھنا, چلانا, کان, ناک, سب چیزیں, تو رشتے دیکھنے جائیں گے تو وہاں پہ بھی یہ نظر ہوگی. تو بلکہ میں کیا کہوں گا, یہ چلیں آپ اس پہ بھی کوئی رہنمائی فرمائیں. اور عام طور پہ عیدوں کے بعد شادیوں کے سیزن ہوتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیں اس میں گزارش یہ ہے کہ اسلام ایک معتدل اعتدال والا مذہب ہے, مذہب مہذب ہے. اس بات کی اجازت شریعت مطہرہ نے بالکل دی کہ چونکہ زندگی ساری گزارنی ہے اور زہرے کے بغیر تفتیش کے بغیر دیکھے بھالے رشتہ تو ہم اس طرح قائم نہیں کر سکتے, تو لہٰذا دونوں طرف سے تفتیش کی اجازت تو دی گئی کہ اچھی طریقے سے دونوں طرف دیکھ لیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ اس انداز میں رشتہ لے کے جائیں, اس انداز کے اندر آپ دیکھ بھال کریں یا اس انداز میں آپ معلومات لیں گویا کہ آپ کسی جانور کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں یا کوئی چیز آپ خریدنے کے لیے گئے ہیں اس کی آپ تفتیش کر لیں. اجازت یہ ہے کہ آپ گھر جائیں, باقاعدہ ان کے جو ہے وہ ملاقات کریں. جیسے لڑکے والے عام طور پر رشتہ لے کے جاتے ہیں تو اب لڑکی کو دیکھ لیا, اس سے بات چیت لڑکی والے جو گھر عورتیں آتی ہیں وہ کر لیں, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ٹھیک,
لیکن اب آپ اس کا جو ہے وہ ڈیل ڈول دیکھیں, قد کاٹ دیکھیں, اس کا رنگ دیکھیں. بلکہ مجھے تو پتہ نہیں, کافی پہلے کسی نے بتایا تھا کہ کسی, اب یہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے, لیکن یعنی باقاعدہ دیکھنے آتی ہیں تو اس کے بعد مشورے دے کے جاتی ہیں کہ اس کو فلاں کریم لگائیں یا فلاں کریم لگائیں, فلاں چیزیں لگائیں, یعنی اس کے کلر کے اوپر, اور اس طرح کی گفتگو وہ کر رہی ہوتی ہیں. تو
یہ بھی مشورے دیتے ہوں گے اور شاید قد بڑھانے کا بھی کچھ اور بھی
الگ الگ مشورے,
یہ یہ ورزش کروائیں, یہ کروائیں,
یہ انتہائی دل آزار تکلیف دہ بات ہے اس کی زندگی. اور پھر اس کے بعد یعنی عورتوں کے اندر یہ مرض زیادہ ہوتا ہے, دل اس انداز میں دل آزاری کرنے والا ہو سکتا ہے, بعید نہیں ہوتا ہوگا کہ پھر اس کے بعد وہ گفتگو کرتی ہوں گی, باہر جا کے کسی اور کے سامنے بھی بیان کرتی
اور ان کے رشتوں میں اور
تو اب رکاوٹیں پیدا کرتی ہوں گی. تو ہرگز ایسا نہ کریں, اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں. اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے یا آپ کے گھر میں لڑکے ہیں, بعضوں کو یہ بھی تفاخر ہوتا ہے, یہ تکبر ہوتا ہے, یہ ان کے دل کے اندر آئی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم لڑکے والوں کی طرف سے,
ہمارے کوئی لڑکی ہے ہی نہیں,
لڑکی نہیں ہے, تو یہ اللہ کی دین ہے. وہ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کی وہ دنیا کے اندر نظیر دکھا دیتا ہے, تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. بالکل اس کی شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ رشتے سے پہلے, نکاح کرنے سے پہلے آپ مطمئن ہوں, لیکن مطمئن ان چیزوں سے ہوں کہ جو آپ کے نکاح کے بعد اس کی ضرورت پڑے گی. بہت ساری باتیں یہ معلوم ہوتی رہتی ہیں, لوگ سوالات آ کے کرتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں, تو اس لیے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کریں کہ جس سے شادی نکاح اچھے انداز میں ہو سکے, آئندہ زندگی اچھے انداز میں گزر سکے. یہ نہ ہو کہ کوئی کسی کے لیے تکلیف کا سبب بنے, نہ ابھی سبب بنے نہ نکاح کے بعد سبب بنے.
ٹھیک ہے, چلیں یہ تو اپنے رشتے کے حوالے سے بتایا. بات ہماری چلی تھی کہ امام مسجد کا ہو تو اس کو تو بڑا توجہ سے ساری چیزیں اس میں دیکھیں گے, تو یہ ایک دو بندوں کو نماز پڑھانی تو وہ بھی پوری امامت کی شرائط.
ظاہر ہے ایک بندہ ہو یا دو بندے ہوں یا دس بندے ہوں, جو امامت کی شرائط ہوں گی وہ تو پوری ہونا ضروری ہے.
ٹھیک,
اب یہ تھوڑی کہ صرف شوہر ہے تو اس بنیاد پر وہ امام جیسا چاہے بن جائے, اس کے اندر امامت کی شرائط ہی نہ ہو, نہ اس کو تلاوت کرنا آتی ہو, نہ اس کی نماز ٹھیک ہو, تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے نہ جس طرح دوسروں کی نہیں ہوگی اسی طرح اس کی بیوی کی نماز بھی نہیں ہوگی.
آفس میں بعض وقت ہوتا ہے کہ ٹوپی والا ہے تو وہ تھوڑی عادت رکھتا ہے ٹوپی پہننے میں, تو چلو یہ, یا کسی کی تھوڑی خشخشی داڑھی ہے تو وہ, یا کسی میں حافظ قرآن ہے بھلے اور کچھ نہیں تو وہ کہتے ہیں یہ امامت کرے, اب بھلے اس میں داڑھی منڈھائی ہوئی ہے, خشخشی ہے, خیال رکھنا چاہیے.
بالکل ضروری ہے, یعنی جو شرائط امامت ہیں وہ پوری ہونا ضروری ہے, اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے, اس کی نماز ٹھیک ہونا ضروری ہے, اس کی تلاوت ٹھیک ہونا ضروری ہے, فاسی کے مولن نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح کے افراد اگر ہوں گے تو پھر اس صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, اور بعض صورتوں میں سرے سے نماز ہوگی ہی نہیں.
ٹھیک ہے, اور کئی صورتیں ایسی ہوں گی کہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی.
دوبارہ پڑھنی.
جی مزید سوال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ایک شخص پر حج فرض تھا, اس نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد اب وہ شخص پاکستان میں آ گیا ہے, لیکن وہاں پر وہ قربانی کا جانور ذبح نہیں کر سکا, تو مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ اب آگے کیا کریں.
اب دو جرم ہو گئے ان کے ایک ساتھ. ایک تو دیکھیں قربانی جو ہوگی یہ بھی حرم کے اندر ہوگی, جو حج کی قربانی ہوتی ہے اس کا حرم میں ہونا ضروری ہے, یہ قربانی تو آپ کو ادا کرنا ہی پڑے گی. دوسرا اس میں ترتیب ضروری تھی کہ رمی کے بعد قربانی, قربانی کے بعد حلق, تو اب حلق پہلے آپ نے کروا لیا اور ابھی قربانی آپ کی باقی تھی. تو اصل محلل جو ہوتا ہے احرام سے نکالنے والا ہوتا ہے وہ تو یہی حلق ہوتا ہے. تو آپ احرام سے باہر تو آ گئے لیکن اس قربان, یہ قربانی بھی آپ پر ابھی واجب ہے, ضروری ہے, جو آپ نے کرنی ہے وہ آپ کی حرم کی حدود کے اندر ہوگی. اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر دم بھی آپ پر لازم آیا, وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا.
حج کی بھی تو قسمیں, آپ تمتو, حج قران جن میں قربانی واجب ہے, حج افراد ہے تو پھر
حج افراد والے کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے, کرنا بہتر ہے. لیکن جو حج قران اور حج تمتو والا ہے, جیسا کہ انہوں نے سوال کیا کہ قربانی نہیں کی, جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ تمتو والے اور عام طور پہ ہمارے یہاں
ہمارے پاکستان میں تمتو ہی کرنے والے ہیں,
تو اس صورت میں تو واجب ہوگی قربانی. تو اب قربانی بھی کرنا ہوگی, وہ بھی حرم کی حدود میں ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ دم بھی دینا ہوگا, وہ بھی حرم کی حدود کے اندر ہی ہوگا.
جی مزید سوال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, مسبوق اپنی نماز کس طرح پوری کرے گا؟ اگر اس کی ایک رکعت نماز چھوٹی ہے تو کیا وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائے گا یا بنا سورت کے وہ اپنی نماز پوری کرے گا؟
مسبوق یعنی جس کی ایک یا دو یا تین رکعتیں مثال کے طور پر, یا چاروں کی چاروں رکعتیں ہی اس کی چھوٹی امام کے ساتھ مثال کے طور پہ قعدہ اخیرہ کے اندر مل گیا, تو اب یہ جب اپنی نماز ادا کرے گا تو اس صورت میں یہ تلاوت کے اعتبار سے اس کی ابتدائی رکعتیں ہوں گی, لہذا ایک رکعت چھوٹی ہے تو اس میں اس کو سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانا ہوگی, دو رکعتیں چھوٹی ہیں تو دونوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد اس کو سورت ملانا ہوگی, اور چاروں مثال کے طور پر چھوٹ گئی ہیں تو آخری دو کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد اسے اختیار ہے, چاہے تو سورت ملائے چاہے تو نہ ملائے. تو مسبوق کی اگر جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ ایک رکعت چھوٹی ہے تو اس صورت میں اس کو سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانا ہوگی.
کہ قربانی کا گوشت جو رکھا ہوتا ہے فرج میں, تو اس کو ہم شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟
جی مفتی صاحب فائدہ اٹھائیں, رکھا ہوا گوشت تو رکھا ہوا ہے ٹھیک ٹھاک, ابھی بھی تو شادی شدی یا کوئی ایسی دعوت ہو تو کھلا دیں.
جو قربانی کا گوشت ہے اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابتدا میں منع فرمایا تھا کہ تین دن سے زیادہ اسے نہ رکھا جائے, لیکن وہ مخصوص حالات کی بنیاد پر تھا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح احادیث طیبہ بکثرت ہے جس میں فرمایا کہ کھاؤ اپنے پاس رکھو بھی اور اجر بھی کماؤ, یعنی صدقہ کر کے اجر کماؤ. تو اس لیے اگر کسی نے مثال کے طور پر ابھی تک اس نے, بلکہ بعض لوگ تو اور زیادہ ایام تک گوشت رکھتے ہیں,
کچھ نہیں کتنے دن میں,
تو اگر وہ گوشت اس نے رکھا ہوا ہے قربانی کا تو بالکل اجازت ہے, اس کے ذریعے سے آپ کسی کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں, چاہے عمرہ کو یعنی جو امیر لوگ ہیں ان کو کھلائیں, غریبوں کو کھلائیں, اس کی اجازت ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ولیمہ کر رہے ہیں یا ویسے ہی نیاز کرنا چاہتے ہیں, جیسے بہت سے لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کے اندر, کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ کھچڑا کیا جاتا ہے جس کو حلیم کہتے ہیں, تو وہ بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر گوشت کی ضرورت ہوتی ہے, تو اب یہ گوشت اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, بکثرت اس کا سوال کیا جاتا ہے, تو اس کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے, اس نیاز کے اندر بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں.
اصل یہ عوامی تصور یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا گیا, پیش کر دیا گیا, اب پھر اس میں فاتحہ پڑھ کے دوبارہ آپ یہ ثواب لے رہے ہیں, یہ کیا ہے؟
خود حدیث پاک میں فرمایا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تیسری بات ارشاد فرمائے اجر پاؤ,
ٹھیک ہے,
وہ اجر تو پہلے بھی مل گیا,
سبحان
اللہ, اب اس گوشت کے ذریعے اور آپ اجر پا رہے ہیں, وہ وہی کہ آپ نے اللہ کی راہ کے اندر اس کو صدقہ کیا, غریبوں کو کھلایا, یہ بھلے کسی کو بھی کھلایا, ہر تر جگر کے اندر اجر ہے, تو اگر کسی کھاتے پیتے کو بھی کھلایا لیکن اچھی نیت کے ساتھ آپ نے کھلایا تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو لہذا اگر کوئی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز میں بھی اسے استعمال کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اجر کی کون سی کمی ہے, اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, تو وہ دوبارہ بھی اجر انشاءاللہ اس پر عطا فرمائے گا.
جی مزید سوال.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے, اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو اور اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہوتے وقت تکبیر پڑھنا بھول جائے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے.
جی مفتی صاحب, نماز شروع کر لیے اور اب اگلی رکعت کے لیے جب سجدے سے کھڑے ہوئے ہیں, اب وہ تکبیر نہیں کی,
ان کو تکبیرات انتقالات کہتے ہیں, یعنی پہلی جو تکبیر ہوتی ہے یہ تکبیر تحریمہ ہے, یہ فرض ہے اور اس کو اللہ اکبر سے شروع کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ یہ الفاظ کہے جائیں۔ تو یہ جو تکبیر ہوتی ہے یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، یہ نماز کی شرط بھی ہے، نماز کا فرض بھی ہے، اور اس کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ تو یہاں تک تو یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تکبیرات ہوتی ہیں، رکوع سے جو آپ قیام سے رکوع کی طرف جاتے ہیں، رکوع سے آپ کھڑے ہوتے ہیں، پھر جس کو کوما کہا جاتا ہے، کومے سے پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں، پھر جلسے میں بیٹھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، تو یہ منتقل ہونے کی ایک رکن سے دوسرے رکن میں، ان کو تکبیرات انتقالات کہتے ہیں، یہ ساری سنت ہیں۔ اگر کسی نے یہ نہ کہیں تو اس صورت میں اچھا تو نہیں کیا جبکہ جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا ہو، لیکن نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی، نماز کی ادائیگی اس کی ہو جائے گی۔ تو لہذا اگر کوئی دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور اس نے تکبیر نہ کہی تو اس صورت میں نماز اس کی ہو گئی۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو تکبیرات انتقالات ہیں یا جو بھی نماز میں پڑھنے کا حکم ہے، ان تمام میں کم از کم اتنی آواز کا ہونا یہ ضروری ہے کہ آپ کے اپنے کان تک آواز پہنچے۔
ٹھیک،
بعض لوگ یہ جو تکبیرات انتقالات ہوتے ہیں اس کا کوئی لحاظ نہیں کر رہے ہوتے،
وہ بھی اونچی آواز سے کر دو،
وہ اتنی نہیں لحاظ نہیں کرتے، یعنی
بولتے ہی نہیں
ہیں،
دونوں طرح کے ہوں گے۔ صاحب کبھی امامت کرتے ہوئے نا، شاید آپ کو بھی تجربہ
ہو، بعض اوقات ہوتا ہے،
بعض اوقات پیچھے والا اللہ اکبر ایسے کرتا ہے کہ امام بھی مستبے ہو گئے کہ یار پتہ نہیں غلطی تو نہیں ہوگی، پھر لگتا ہے نہیں میں تو بالکل صحیح جا رہا ہوں، یہ ان کی عادت ہے اونچی پڑھنے۔
بعض اوقات ہوتی ہے، لیکن بیشتر کو یہ دیکھا ہے کہ ان کے ہونٹ بھی اس میں نہیں ہل رہے ہوتے،
نہیں ہل رہے ہوتے ہیں،
تو اس لیے یہ یاد رہے کہ یہ تکبیرات انتقالات بھی آپ نے اتنی آواز سے ضرور کہنی ہے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز یہ پہنچ جائے۔
ٹھیک ہے، اور یہ تو سنت ہے جو آپ نے اچھی توجہ دلائی، لیکن مفتی صاحب یہ پہلی رکعت میں جو تکبیر تحریمہ ہے، یہ پرابلم تو شاید اس میں بھی ہے۔ میں نے اس کا تجربہ یوں کیا کہ جنازہ پڑھانے لگے، اب جنازے میں جیسے میں نے عام طور پہ ہم دعاؤں کا اعلان کرتے ہیں، اب ثنا کا، درود پاک کا، دعا کا، تکبیریں، طریقہ بتا دیا، لیکن جب یہ مسئلہ ساتھ بتا دیں کہ بھئی یہ چاروں تکبیریں کہنا یہ جنازے کا وہ رکن ہے، فرض ہے، امام بھی کہے گا، مقتدی بھی کہے گا، اگر کسی مقتدی نے نہ کہی تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، تو اب آپ دیکھیں گے آواز ان کو لاؤڈلی ملے گی، آپ کو جنازے میں بھی ایک آواز ملے گی، لیکن اگر نہ ہو تو پھر وہ صرف دعا کی طرف تو توجہ ہے لیکن تکبیرات کی نہیں۔ دعا بھی سنت ہے، ثنا بھی سنت ہے، مبارکہ سنت موقع ہے، اور درود پاک بھی، وہ دعا بھی، لیکن جو تکبیرات ہیں وہ یہ چاروں تکبیریں جنازے میں یہ فرض ہیں، یہ اس کا رکن ہے، اس کے بغیر جنازہ نہیں ہوگا۔ اب اسی طرح جو نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر، بعض اوقات اتنی جلدی میں یا ایک پریکٹس بنی ہوئی کہ امام کی آواز سن لی، کھڑے ہاتھ کی بس نماز میں شامل،
تو نماز ہی شروع نہیں ہوئی نا،
اگر اتنی آواز سے نہ کہیں تو
نماز ہی شروع نہ ہوئی،
اللہ اکبر،
تو اس کا تو دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ بس پڑھ رہے بھی ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں نمازوں کے، برسہ برس سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب کبھی سلام پھیر کے مڑے، نظر پڑ گئی اتفاق سے،
ایسے ہی کھڑے ہوتے،
یعنی پوری نماز پڑھ رہے ہیں،
اپنی
بھی پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز، سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، ظاہر امام کے پیچھے تو قرات کرنی نہیں ہے، اپنی پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، وتر پڑھ رہے ہیں، اسی طرح نوافل پڑھ رہے ہیں،
اپنی کو رکعت رہ رہی وہ پڑھ رہے ہیں،
لیکن ہونٹ بالکل بند ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے ان کو چیزوں کو سیکھنا کہ نماز کے کیا فرائض ہیں، نماز کے کیا واجبات ہیں۔ دنیا کے ہر کام کو ہم سیکھتے ہیں، میرا مشورہ ہے آپ کو، اور تاکیدی مشورہ ہے اور مخلصانہ مشورہ ہے، آپ کے آخرت کے لیے مشورہ ہے کہ نماز سیکھیں، اور نماز کا جو کورس ہے جو ہوتا ہے، سات روزہ، سات دن کا ہوتا ہے، تو وہ سات دن کا نماز کورس آپ لازمی کر لیں۔ ایک ایک گھنٹہ بعض اوقات مساجد کے اندر یہ دعوت اسلامی کی طرف سے ہوتا ہے، ایک گھنٹہ روز کا دے دیں، آپ اپنی نماز کو ٹھیک کر لیں۔ آپ برسہ برس سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز کی جو غلطیاں ہیں وہ موجود رہتی ہیں، تو تھوڑا سا وقت اللہ پاک کی رضا کے لیے اس کی راہ کے اندر دے دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ آپ کو دنیا آخرت دونوں کے اندر ملے گا،
ماشاءاللہ۔ جی مزید سوال
صاحب، یہ ارشاد فرمائے، ایسا شخص جو نمازوں میں صاحب ترتیب ہو، وہ شرعی سفر میں ہو تو اپنی نمازوں کو کیسے ادا کرے گا؟
شرعی سفر میں ہے اور نمازوں میں صاحب ترتیب ہے، اس میں کیا سوال ہے؟
اب یہ تو یہی بتائیں گے کہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں،
وہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ترتیب ہے وہ تو پوری پوری نمازوں والی تھی، اب قصر کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں،
قصر کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ اس پر اللہ پاک کا احسان ہے کہ وہ صاحب ترتیب ہے، وہ صاحب ترتیب ہی اپنے آپ کو رکھے. تو اب جیسے اس کے اوپر نماز قضا نہیں ہے اور اب اس کی کوئی سفر کے اندر نماز ہے وہ قضا ہو جاتی ہے، تو اب یہ نہیں کہ وہ اس کو اجازت ہوگی کہ وہ دوسری نماز پہلے پڑھ لے اور پھر اس کے بعد اس قضا نماز کو پڑھے، بلکہ دوسری نماز کو پڑھنے سے پہلے زور قضا ہو گئی مثال کے طور پر نعوذ باللہ، اور اب عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو اب اس پر ضروری ہے کہ پہلے ظہر کی نماز پڑھے گا چاہے وہ مسافر ہی کیوں نہ ہو، پھر اس کے بعد وہ عصر کی نماز ادا کرے گا.
ٹھیک ہے. اچھا نماز اگر اس طرح قضا ہو گئی اس کی سفر والی اور ہے بھی سفر شرعی ہے تو اس میں وہی قضا میں بھی قصر ہوگی؟
اصل اعتبار اسی کا ہے کہ جہاں جس حالت کے اندر نماز قضا ہوئی ہے ویسی ہی نماز اس کے اوپر لازم ہوگی. اب سفر میں نماز قضا ہوئی ہے اور اپنے شہر پہنچ کے اس کی قضا ادا کر رہا ہے تو اس کو دو رکعتیں ہی ادا کرنا ہوں گی، اور اگر مقیم تھا اس حالت میں اس کی کوئی نماز قضا ہو گئی، اب یہ سفر میں گیا مثال کے طور پہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ گیا، وہاں اس کے پاس وقت ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی قضا نمازیں ادا کر لوں، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ قضا نمازیں وہ دو رکعتیں ادا کرے گا، کیونکہ وہ قضا اس کی اپنے علاقے کے اندر اپنے شہر کے اندر ہوئی ہے، تو لہٰذا اب وہاں جب اس نے قضا کرنی ہے تو پوری رکعتیں ہی
پوری کرنی ہے. مزید
عشاء کی قضا نماز فجر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی نماز کی آخری رکعت میں ہوں تو وہاں پر اگر ہمارا وضو چھوٹ جائے تو تب ہمیں نماز توڑ دینی چاہیے یا جاری رکھنی چاہیے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
جی بالکل آمین. عشاء کی نماز اگر قضا ہو جائے تو فجر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس کو قضا؟
اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے تو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اب جو قضا ہوگی وہ 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر کی ہوگی، یعنی فرض و وتر کی قضا یہ کی جائے گی.
یعنی فجر کا وقت شروع ہوگا تو بھی پڑھ
سکتے، پڑھ سکتے ہیں.
فجر پڑھ لیے تو اس کے بعد بھی پڑھ سکتے.
اب صاحب ترتیب ہیں تو پھر ان کو فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے پڑھنا ہوگی.
ٹھیک.
فرض و وتر دونوں یہ پہلے پڑھیں گے پھر اس کے بعد فرض ادا کریں گے، اور صاحب ترتیب نہیں تو فجر کے فرض پڑھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح اجازت ہے.
اچھا اس میں یہ نہیں ہوگا مسجد میں پڑھ رہے ہیں لوگ بولیں گے یار اس ٹائم یہ فجر کے بعد کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟
قضا نماز کوئی بھی ہو اس کا حکم یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اسے ظاہر نہیں کریں گے.
ٹھیک.
ایسے مقام پہ پڑھیں گے کہ لوگوں کے سامنے قضا کا اظہار نہ ہو.
صحیح.
باقی رہا ان کا دوسرا سوال کہ آخری رکعت کے اندر جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے تو نماز توڑ دینی چاہیے، تو نماز ٹوٹی گئی ہے، نماز باقی نہیں رہی. اب حکم یہ ہے کہ اگر آپ اس کے شرائط ہوتے ہیں، اس کے پورے شرائط ہیں 13 کے قریب اس کی شرطیں ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھ کر بنا کی جا سکتی ہے، اور بنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ وضو کر کے آئیں اور پھر اس یہیں سے اپنی نماز کو آپ اسٹارٹ کر دیں، آگے نماز شروع کر دیں، یعنی کنٹینیو کر لیں اس کو، آخری رکعت جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی وہیں سے پورا کریں. لیکن ایک تو ان شرائط کا علم اور اس کو پورا کرنا یہ مشکل کام ہے، دوسرا بہتر یہی ہے اس میں اولا یہی ہے کہ جو نماز ہے اسے دوبارہ سے پڑھا جائے، تو لہذا وضو ٹوٹ چکا ہے آپ وضو کر کے آئیں اور دوبارہ سے نماز جو ہے وہ ادا کریں.
ٹھیک ہے. جی ناظرین اکرام آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، آئندہ انشاءاللہ ایک نئے موضوعات کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضری دیں گے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.
ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.